अमल का कारवां यसो है पाक वतन के पास यसो।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیے محمد و آل محمد ہمارے بھائی نے جو موضوع کا عنوان بتایا ہے آپ کو اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کر لیجیے ہمارا موضوع ہوگا نہ فقط انسان شناسی بلکہ جہان شناسی کائنات شناسی قرآن کریم کے تناظر میں قرآن کریم اس کائنات کو کس طرح بیان کرتا ہے کس طرح اس کے مقصد کو بیان کرتا ہے ساری تخلیق کے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا اور اگر خداوند عالم نے رب العالمین نے توفیق دی اور میں بیان کر پایا ان چیزوں کی مدد سے کہ جو آج کی سائنس کائنات کے بارے میں انکشاف کر رہی ہے اور بالکل اسی طرف جا رہی ہے سائنس اور سائنسدان حالانکہ سائنسدان دنیا کے یورپ کے امریکہ کے نہیں چاہتے اور رینیسانس کے بعد صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں دین کے دور کے اختتام کا اعلان کر چکے اور یہ کہہ چکے کہ دین انسان کی جہالت کی پیداوار ہے اور یہ کہہ چکے کہ خدا انسان کا خالق نہیں ہے انسان خدا کا خالق ہے انسان جاہل تھا اس کائنات کو نہیں سمجھ سکتا تھا تو جو چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ اس کو خداوند عالم کے ساتھ ایک خدا انہوں نے خود بنا لیا اور اس خدا کے ساتھ اس کو منسوب کر دیتے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب انسان سائنٹیفک ہو گیا اب انسان کی اپروچ بدل گئی اب اس کی اپروچ علمی ہو گئی ہے اور اب کائنات کے رازوں سے وہ پردے اٹھا رہا ہے پہلے اسے پتہ نہیں تھا اس بیماری کو اس کا کیا سبب ہے اس کا کیسے علاج کرنا ہے لہذا اللہ کی طرف جاتا تھا لیکن اب انسان کو پتہ چل گیا کہ اس بیماری کو کیا چیز اس کا سبب بنتی ہے اور اس کا علاج کس چیز سے ممکن ہے لہذا اللہ ختم اور انہوں نے کہا مغربی لوگوں نے جو اس رینیسانس کو کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے اعلان کیا اس زمانے میں کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جائے گا اپنی سائنس کی بیس پر اپنے علم کی بیس پر اس طرح اللہ چھوٹا ہوتا جائے گا انسان ایکسپینڈ کرتا جائے گا اللہ کانٹریکٹ کرتا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کو ہم ختم کر لیں اس زمانے سے لے کر آج کے دن تک اربوں ڈالرز کی مالیت کے منصوبے ان سوالات کو حل کرنے کے لیے کہ جن سوالات کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے مثال کے طور پر یورپ میں سوئٹزرلینڈ میں جو دوست ہمارے خبریں وغیرہ یا انٹرنیٹ یہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور یوزفل استفادہ کرتے ہیں انہوں نے حتماً انشاءاللہ دیکھا ہوگا آپ کو معلوم ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر یعنی سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے بارڈر کے نزدیک ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے کہ جو یورپین کاؤنسل فار نیوکلیئر ریسرچ एक बहुत बड़ा इदारा है जिसकी वो लेबॉरेटरी है, और आपको बताता चलूँ कि ये जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं, ये भी उसी लेबॉरेटरी में ईजाद हुआ था। और वहाँ का एक साइंसदान ये चाह रहा था कि जो इस लेबॉरेटरी में तजर्बात हो रहे हैं और जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 8,000 साइंसदान पूरी दुनिया से वहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, और कायनात का आगाज़ कैसे हुआ ये जानने के लिए तजर्बात कर रहे हैं। उस साइंसदान ने इन कंप्यूटर्स को आपस में, इन साइंसदानों का आपस में राबता ताकि कायम रहे, उसके लिए वो कोई तरीका ढूंढ रहा था, जिसके नतीजे में ये इंटरनेट ईजाद हो गया और पूरी दुनिया एक दूसरे आपस में राबते में आ गई। ये लेबॉरेटरी है, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट जिसकी मालियत $10 बिलियन है, $10 अरब, और इस प्रोजेक्ट से, वो प्रोजेक्ट क्या है कि इंसान ने मादे को तोड़ लिया, मैटर को तोड़ लिया, तोड़ते तोड़ते उसको मॉलिक्यूल्स और एटम्स तक पहुंच गया, और एटम्स को तोड़ने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तक पहुंच गया। ये सब कुछ कश्फ कर लिया साइंस ने। हमारे इर्द गिर्द जो फिजिक्स के कवानीन है या जो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के कवानीन है, इंसान कश्फ करता जा रहा है, कश्फ करता जा रहा है और नई नई चीज़ें बनाता जा रहा है। वजूद में कुछ नहीं लाती साइंस, सिर्फ कश्फ करती है उन चीज़ों को जो पहले से मौजूद हैं, और उनको फिर जोड़ तोड़ करके नई चीज़ बना लेती है। साइंस पैदा नहीं करती, साइंस खल्क नहीं करती, साइंस वजूद नहीं बख्शती किसी चीज़ को, बल्कि वो चीज़ें कि जो पहले से मौजूद हैं उनसे इस्तफादा करती है। वो सवालात के जो साइंसदानों के पास आज भी कोई जवाब नहीं उसका, और इसका इकरार करते हैं, और इन सवालों के जवाब के बारे में कहते हैं कि जो कायनात के आगाज़ के बारे में जान लेगा वो इन सवालों के जवाब दे सकता है, कायनात का आगाज़ कैसे हुआ। अब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे और इंशाल्लाह साइंस से भी आपको थोड़ी बहुत आशनाई होगी, समझने की मेरे साथ साथ रहने की कोशिश करेंगे तो फिर अगली बात हम आराम से कर सकेंगे। ये सारे जो कवानीन हमारे इर्द गिर्द मिसाल के तौर पे फिज़िक्स के मौजूद हैं, और इन्हीं के एतमाद पर, इन्हीं पर एतमाद करते हुए सारी की सारी तरक्की है इंसान की। हमारे लाशऊर में क्या है, यानी जिस पर हमें मुकम्मल एतमाद है, वो ये कि फ़र्ज़ करें, मिसाल दे रहा हूँ आपको एक, कि अगर पानी को बॉयल होना है, उबलना है पानी को, तो एक स्केल है मिसाल के तौर पे सेंटीग्रेड की, उस स्केल के मुताबिक उसका टेम्परेचर हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना पड़ेगा, तब पानी उबलेगा। ऐसा नहीं है कि कभी 100 डिग्री पे उबले और कभी कहे मैंने 150 पे उबलना है, कभी कहे मैंने 50 पे और कभी कहे मैंने 20 सेंटीग्रेड पे उबल जाना है। ये कानून मुशख्खस है। क्यों मुशख्खस है? साइंस के पास कोई जवाब नहीं है इसका, ये पता है कि मुशख्खस है, इस पर एतमाद करके अगले स्टेप्स, और अगर इस पर एतमाद ना हो तो मैं और आप पानी पीने के काबिल भी नहीं हैं। हमें पता है कि पानी हमारे पेट में जाके उसका मूड चेंज नहीं होगा, अभी उबलना शुरू कर दे, हमें पता है कि उसके लिए 100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। ये मुनज़्ज़म बिहेवियर मैटर का, मादे का ये मुनज़्ज़म बिहेवियर, ये कहाँ से आया? साइंस के पास कोई जवाब नहीं। दीन के पास जवाब है साइंस के पास, कि जो साइंसदानों के पास, कि जो ये के साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह नहीं है, और इंसान एक दिन ये साबित कर लेगा कि खुदा नहीं है, वो चूंकि माइनस अल्लाह, माइनस गॉड, इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं, जिसके लिए ये कोशिश भी की जा रही है। और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के भी 30 साइंसदान उस लेबॉरेटरी में आज भी मौजूद हैं, उस रिसर्च में शामिल हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, इनमें से प्रोटॉन्स को ٹکرا کر آپس میں بہت زیادہ ہائی سپیڈز پر, یہ نہ سمجھیے گا یہ سائنس کی کلاس ہے, اس کے بعد انشاءاللہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں, چونکہ یہ ضروری ہے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی زبان ہے 1400 سال پہلے کی, اور 1400 سال پہلے کے عرب کو الیکٹرون, پروٹون یا نیوٹرون یا ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی یا بلیک ہول یا فلان یا گریویٹیشنل ویوز یا فورس آف گریویٹی, اس قسم کی کسی چیز کی بھی خبر نہیں تھی. لیکن ابھی ریسنٹ جو سائنس جس طرف جا رہی ہے, اگرچہ کوشش ہے اللہ سے بھاگنے کی, لیکن ان کی ریسنٹ ریسرچز بالکل وہ باتیں کرتی ہیں کہ جو قرآن کریم نے بیان کر رکھی ہیں, اپنے اندر دین نے جواب دے رکھا ہے. ایک سوال پڑھیے محمد و آل محمد. پروٹونز کو بہت ہائی سپیڈ پر, ایک بہت لمبی پائپ ہے, پائپ لائن اسے آپ کہہ لیں, 27 کلومیٹر لمبی, اس کے اندر اس کی لاگت 10 ارب ڈالر ہے. آپ سوچیں پتہ نہیں کیا بنایا ہوگا. اس کے اندر ہائی سپیڈز پر پارٹیکلز کو ٹکراتے ہیں آپس میں, پروٹونز کو. کس لیے ٹکراتے ہیں؟ کہ وہ ماحول پیدا کیا جائے کہ جو اس وقت پیدا ہوا تھا جب کائنات بنی تھی, جو اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب بقول ان کے 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے جب ایک دھماکہ ہوا تھا اور یہ کائنات بنی تھی, جسے کہتے ہیں, ایک تھیوری ہے جسے کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری, آپ نے سنی ہوگی. بگ بینگ یعنی ایک عظیم دھماکہ. دو تھیوریاں کائنات کی فارمیشن کے بارے میں سائنس کی دنیا میں, دو تھیوریاں. اس ہمارے یہ مارچ یہ جو گزرا ہے اس مہینے سے پہلے بگ بینگ تھیوری کو سائنسدان ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. توجہ سے سنیں گے, ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ جب پہلی دفعہ بگ بینگ تھیوری کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ مذہبی بو آتی ہے, اس سے, بگ بینگ تھیوری سے مذہب کی بو آتی ہے, لہذا اسے ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے. اور اس سے پہلے جو تھیوری تھی وہ تھی سٹیڈی سٹیٹ, یعنی یہ کائنات ایک سٹیڈی سٹیٹ میں ہے, ایک فکس حالت میں ہے, اور جب سے ہے ایسی ہی ہے, جب سے ہے ایسی ہی ہے. یہ بات آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ مومنوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے بہت سی جگہوں پہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے سسٹمیٹک آنے جانے میں, لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ اولی الالباب, وہ صاحبان عقل کے جو اپنے خالق کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دوبارہ بولا, اور آسمانوں یعنی ان بلندیوں اور زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں, آرام سے نہیں بیٹھتے کہ یہ کیسے بنی, اور جب اس کی وسعت کو اور اس کے نظم کو اور اس کے آرڈر کو اور اس کی ارینجمنٹ کو اور اس کے منظم اور قانونی بیہیویئر کو دیکھتے ہیں اس مادے کے, تو کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے پروردگار تو نے اس منظم نظام کو بےہودہ بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا, ہمیں بےہودہ زندگی سے بچا, اور بےہودہ زندگی گزارنے کا جو انجام جہنم ہے ہمیں اس سے بچا. سبحانک, تو پاک ہے اس سے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے, تیرا کوئی کام بے مقصد نہیں ہے. فقنا عذاب النار, ہمیں اس جہنم سے بچا کہ جو بےہودہ لوگوں کے لیے اور بے مقصد زندگیاں گزارنے کے لیے مقصد خدا سے ہٹ کر, مقصد خالق سے ہٹ کر زندگیاں گزارنے والوں کے لیے جو جہنم تو نے تیار کر رکھی ہو. کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن جزئیات بیان کرے, اور نہ ہی اس زمانے کا عرب متحمل تھا کہ قرآن مجید کوئی سائنٹیفک ٹرم یوز کرتا, نہ ہی علم اس مقام پر پہنچا تھا. مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید کسی احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا ناخن کاٹا کرو ورنہ شیطان ناخنوں کے نیچے آ جاتے ہیں. اب وہاں نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیکٹیریا آ جاتے ہیں کہ جو انفیکشنز کا باعث بنتے ہیں. نہیں پتا عرب بندوں کو کیا پتا. لہذا کہا کہ شیطان آ جاتے ہیں ناخنوں کے نیچے. شیطان یعنی بری فورسز, نگیٹو چیزیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. اب شیطان اس کو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بیکٹیریا اور فلان اور یہ اور وہ, اگر رسول اللہ فرماتے تمہارے وائٹ بلڈ سیلز پہ یہ اٹیک کر دیں گے تو فلان ہو جائے گا, تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنا تھا. لہذا وہ زبان کہ جو اس زمانے کا عرب سمجھتا تھا وہ بولی گئی ہے قرآن. میں عرض کر رہا تھا کہ سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ قائل ہے کہ میٹر بے شعور ہے, مادہ شعور نہیں رکھتا. جب کہتے ہیں کہ مادہ چونکہ اللہ کی طرف نہیں جاتے پھنس جاتے ہیں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر, جو قرآن کہتا ہے کافر مبہوت ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں اب یہاں سے آگے. ادھر سے کہتے ہیں مادہ بے شعور ہے. اچھا مادہ بے شعور ہے تو تم بھی تو مادے کے بنے ہو, تم کیسے باشعور ہو؟ کہتے ہیں کہ ماڈرن فزکس کے پاس, ماڈرن سائنس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ مولیکیولز کا گروپ کہ جو مل کر ہمارا برین بناتا ہے اس میں شعور کہاں سے آتا ہے. سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا, کوئی جواب نہیں. اس بات کا جواب ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیا تھا, جو قرآن مجید میں ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, غور کیجیے گا. لیکن پہلے ایک دفعہ ہلکی سی نظر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں پہ ڈال لیں. ایک مثال, یہ جو میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے, میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے, میرے گلے کے اندر اللہ نے پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں کچھ تار لگائے ہیں جو وائبریٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ سب جسے آپ ساؤنڈ بولتے ہیں, ہم ساؤنڈ بولتے ہیں, یہ پیدا ہوتا ہے. ساؤنڈ کیا ہے؟ ہوا. ہوا وائبریشن میں آتی ہے, دوستوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے. اور یہ وائبریشن کی جو لہر ہے یہ یہاں سے میرے منہ سے نکل کر ہوا کے ذریعے آپ کے کان کے پردے تک پہنچتی ہے. آپ کا کان کا پردہ وائبریٹ کرتا ہے اور وہ دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ جناب بہتر بھائی بات کر رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی. برین آپ کو بتاتا ہے کہ آ رہی ہے سمجھ, تب بھی کہتا ہے چونکہ باشعور ہے, اور نہیں آ رہی تب بھی کہتا ہے کہ نہیں آ رہی. کتنی ہی چیزیں مل کر منظم انداز میں ایکٹ کرتی ہیں تب جا کے میری آواز آپ کے کان پہ پڑتی ہے. آکسیجن کہ جس کو ہم 24 گھنٹے مفت میں یوز کر رہے ہیں, شکر ہے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی آکسیجن نہیں ہے, ورنہ پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے, جیسے پانی کے پیسے دینے پڑتے ہیں آج کل. اور ان قریب آکسیجن کے سلنڈر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ, کہیں گے آپ اتنی پولوٹیڈ ہوا اپنے اندر انہیل کر رہے ہو. اشتہار آیا کرے گا ٹی وی میں کہ ایک بندہ باہر سانس لے رہا ہے اور کتنے خوفناک شکلوں کے جراثیم جیسے آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں اس کے اندر جا رہے ہیں. پھر ادھر سے نیسلے کا آکسیجن کا سلنڈر آئے گا اور وہ اس کو لے گا تو بڑی آکسیجن جو اس کی جا کے مساج کر رہے ہوں گے اندر اس کے پھیپھڑوں کو, وہ والی چیزیں دکھائیں گے اندر جا رہی ہیں. اور لوگ پھر آکسیجن کا سلنڈر بھی پی آکسیجن یوز کرنا چھوڑ دیں گے. یہ آکسیجن اللہ نے ایک خاص پرسنٹیج میں, یہ موضوع چھوٹا نہیں ہے جو آپ کے سامنے, ان شاء اللہ پھر جتنا ہو گیا ہو گیا, پھر خدا نے توفیق دی تو کبھی پھر. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کو دیکھنے کے بارے میں روٹین, جو ہماری روٹین ہے نا, اس روٹین کو چینج کریں. اگر ہم روٹین چینج کر لیں اور اس طرح دیکھیں جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے, یتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں. ایسے نہیں دیکھ کے, تو جیسے گائے دیکھتی ہے بھینس دیکھتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا, ہمیں بھی پتہ نہ چلے. اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو کائنات کی ہر چیز معجزہ ہے. معجزہ, معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جیسا کام کوئی کر نہ سکے. اللہ بھی کیا چیلنج کرتا ہے, مکھی بنا کے دکھاؤ, مکھی, ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. تم کشف کر سکتے ہو, وہ تو خدا نے خود دعوت دی ہے. قرآن بہت خوبصورت ہے. کیا فرماتا ہے؟ هو الذي سخر لكم البحر. هو الذي, یہ سارا جو پہلی آیت پڑھی تھی اس کا, اس کو سمجھانے کے لیے یہ سارا مقدمہ بنا رہا ہوں. توجہ سے آپ بھی ذرا سائنسی دماغ کے ساتھ ان آیات کو سنیں گے. هو الذي سخر لكم البحر, کیونکہ قرآن سے ہم صرف ثواب لیتے ہیں, بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے. فرشتہ ایک ٹوکری لے کے بیٹھا ہے, ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ہماری ٹوکری میں یا ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالے جا رہے ہیں, اور ہمیں غرض نہیں ہوتی کہ اللہ نے قرآن میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. هو الذي سخر لكم البحر, وہی ذات ہے اللہ کی جس نے سمندر کو تمہارے کنٹرول میں دیا. اب سفر کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذي سخر لنا هذا, پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو, جس پر ہم سواری کر رہے ہیں, ہمارے قبضے میں دیا. وما كنا له مقرنين, ہم اسے کنٹرول میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ قوانین بنانے والا, جس قوانین سے ہم استفادہ کر رہے ہیں, میں اگر گاڑی بیٹھ کے گاڑی میں جا رہا ہوں, بڑی ہائی اسپیڈ پہ جہاز پہ جا رہا ہوں, کتنے ہی نیچر کے فزکس کے قوانین ہیں کہ جو منظم انداز میں چل رہے ہیں تو وہ گاڑی چل رہی ہے, وہ جہاز اڑ رہا ہے. قرآن نے کہا کہ غور نہیں کیا انہوں نے آسمانوں میں اڑتے ہوئے پرندوں پر, انہیں کون تھامتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کیا کہنا چاہتا تھا؟ غور کرو, پھر دعوت فکر دیتا ہے, غور کرو اس میں قانون ہے, ایک قانون ہے جس کی بنا پر پرندے ہوا میں اڑتے ہیں, اور سائنس نے وہ قانون کشف کیا, جہاز کو اٹھا لیا, اتنے بھارے جہاز کو ہوا میں اٹھا لیا. اور وہ قانون کیا تھا؟ کہ کسی بھی چیز کے وزن کے برابر اگر اس کو اپ تھرسٹ, نیچے سے اسے پش کیا جائے اوپر کی طرف, ہوا اسے اتنا پش کرے کہ اس کی جو اوپر کی فورس ہے, اپ تھرسٹ جسے بولا جاتا ہے, وہ برابر ہو جائے جہاز کے ویٹ کے, تو جہاز نہیں کوئی بھی چیز ہو, وزنی ترین چیز ہو, وہ ہوا میں تیرنا شروع کر دے گی. اور یہ قانون کہاں سے لیا انسان نے؟ پرندوں کو دیکھ کے. 1400 سال پہلے قرآن نے کیا کہا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم, کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے سروں کے اوپر کیسے پرندے اڑتے پھرتے؟ لیکن قرآن چونکہ اللہ کی طرف ہر بات سے توجہ کرانا چاہتا ہے, لہذا فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے علاوہ کون ہے جو انہیں تھامے رکھتا ہے؟ اللہ جانتا تھا کہ انسان یہ قانون تو کشف کر لیں گے, لیکن یہ آیا کہاں سے, ہوا کو کس نے ہوا میں یہ تاثیر رکھی؟ اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی, چونکہ خدا لیبورٹری میں آتا نہیں ہے. خدا 10 ارب ڈالر کے اس پائپ کے اندر دعوت عالم سماتا نہیں ہے کہ وہاں نظر آئے. ہاں اس کی آیات نظر آئیں گی, جو قرآن کہتا بھی ہے کہ اپنے ارد گرد کی کائنات کو دیکھو, آسمان و زمین کی خلقت, رات اور دن کا آنا جانا, ہواؤں کا نظام, بارشوں کا نظام, تمہاری اپنی خلقت کا نظام, تمہارا اپنا وجود میں آنا. الم نخلقکم بماء مہین, تمہیں ایک پست پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین, اور ایک بہترین, اس پانی کے قطرے کے لیے ایک بہترین جگہ ہم نے فراہم کی, محفوظ, کہ جہاں وہ اپنی مختلف سٹیجز طے کرتا ہوا انسان کی شکل اختیار کرتا ہے. کیف تکفرون باللہ, کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم یہ کشف کر سکتے ہو, جان سکتے ہو, لیکن مادے کی خصوصیات چینج نہیں کر سکتے, تم مادے کا بیہیویئر چینج نہیں کر سکتے, تم کشف کر سکتے ہو اور فائدہ اٹھا سکتے ہو, اس کو خلق نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا خالق رحمان ہے, اس کا خالق اللہ ہے, رب العالمین ہے, جو خالق بھی ہے اور اسے باقی بھی رکھتا ہے. کوئی جواب نہیں سائنس کے پاس. پھر آتے ہیں سائنس کی طرف. یہ جتنے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب ایٹمز اور مولیکیولز ہیں, جن پر بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر وہ بھی ایٹمز اور مولیکیولز ہیں, جو چھت ہمیں اوپر سے پناہ دے رہی ہے وہ بھی ایٹمز اور مولیکیولز ہیں, سب کے سب ایٹمز اور مولیکیولز ہیں, لیکن سب کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے, سب کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے, ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے, یہ مائک اپنا کام کر رہا ہے, انسان نے صرف کشف کیا, پہلے سے موجود تھے. اللہ کے نبی جب 1000 سال پہلے کہتے تھے کہ تم جو باتیں کرتے ہو تنہائی میں وہ بھی خدا کے پاس محفوظ ہو رہی ہے, تمہاری ہر ہر حرکت خدا محفوظ کر رہے ہیں. تو وہ جاہل لا علم لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن آج اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ آغا صاحب رات کو چھپ کے جو آپ نے تنہائی میں جو کام کیا ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے، اب ہنسی نہیں آتی، اب کوئی نہیں مذاق اڑائے گا بھلا میں نے جو چھپ کے بات کی ہے وہ کیسے ریکارڈ ہو گئی. اس لیے کہ اب سائنس نے ہے وہی مادہ، اگر سائنس آج یہ کام کر سکتی ہے تو جس نے خلق کیا اس مادے کو اس وہ مادہ اس کی اطاعت میں صدیوں پہ جب سے ہے یہ کام مادہ کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے محمد والے. منظم بیہیویئر ہر چیز کا، ایٹم کے اندر نیوکلیس ہے، نیوکلیس اس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور تیسرا پارٹیکل جو الیکٹرونز ہے وہ نیوکلیس کے ارد گرد گھومتا ہے. نیوکلیس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز کیوں جڑے رہتے ہیں، نیوکلیس کیسے بنتا ہے، کون سی طاقت ہے جو نیوکلیس کو تھامے رکھتی ہے، پروٹونز اور نیوٹرونز کو تھامے رکھتی ہے، کوئی جواب نہیں. کہتے ہیں نیوکلیئر فورس، کہاں سے آئی یہ نیوکلیئر فورس، کوئی جواب نہیں سائنس کے پاس. انسان کو مثال کے طور پہ میں ہوں، مجھے اپنا بچہ، کہ میں بھی وہی ایٹمز اور مولیکیولز ہوں اور میرا بچہ بھی ایٹمز اور مولیکیولز ہے، دوسرے کسی اور کا بچہ بھی ایٹمز اور مولیکیولز ہے، لیکن یہ ایٹمز اور مولیکیولز اور یہ ایٹمز اور مولیکیولز یہ کیوں کھینچتے ہیں ایک دوسرے کو، محبت کیا چیز ہے، اور یہ وہ بھی تو ایٹمز ہیں، ان کو کیوں نہیں اس طرح کھینچتا، یہ اس سے مجھے اتنا پیار کیوں نہیں ہے، اس کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہاں قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے درمیان مبدت قرار دی، ایک فورس قرار دی تاکہ یہ زندگی پھل پھول سکے، تاکہ بچہ پل سکے، تاکہ ایک دوسرے کے خیال رکھ سکو. فطرتاً یہ فورس ہم نے، یہ گریویٹی، یہ کھچاؤ تمہارے اندر ہم نے رکھا ہے تاکہ تمہیں سکون ملے. سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کون تھامے رکھتا ہے، کون سی فورس کہاں سے آتی ہے جو تھامے رکھتی ہے نیوکلیس کے اندر پروٹونز کو اور نیوٹرونز کو اور الیکٹرونز کو مجبور کرتی ہے کہ تم نے اس کے ارد گرد گھومنا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات کے جو ہمیں نظر آتی ہے مختلف فریمز میں، مختلف شکلوں میں، سمیت ہمارے، سمیت اس میز کے، سمیت اس گلاس کے، اگر وہ جو نیوکلیس ہے اس کی وہ فورس ختم ہو جائے جو اسے روک کے رکھتی ہے، تو یہ ساری کی ساری کائنات چند سیکنڈز میں تباہ ہو جائے گی، سیکنڈز بھی نہیں لگیں گے. جیسے سائنسدانوں کی کیلکولیشن کے مطابق جب وہ بگ بینگ ہوا تھا تو 1 trillionth of a second یعنی ایک سیکنڈ کے ایک کھرب میں حصے میں کائنات وجود میں آئی تھی. قدرت خدا دیکھ. تو میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ اگر وہ فورس کے جو نیوکلیس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز کو روکے ہوئے ہیں، اگر وہ فورس رک جائے، اور قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر وہ فورس رک جائے یعنی ختم ہو جائے، تو سیکنڈ کے اسی کھربویں حصے میں یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، اور یہ ایسے حالات پیدا ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کریم ان آیات میں اشارہ کرتا ہے جو قیامت کے آنے سے پہلے کی آیات ہیں. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، خبردار جس دن زمین کو پیس کر ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کی سائنس کی زبان میں جس دن خدا بند عالم یہ جو یونٹ ہے میٹر کا، اس کو جب خدا توڑے گا، یہ نیوکلیس جب ختم ہوگا، تو یہ ساری کی ساری دنیا نہیں، ساری کی ساری کائنات ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی. اور قرآن کہتا ہے کہ اس دن ہم اس زمین کو بدل کر ایک اور زمین بنائیں گے. اس زمین کو دکن، دکن کہتے ہیں ریزے کو. اب نہیں کہا جا سکتا تھا ہم اس کو ایٹمز کو ہی توڑ ڈالیں گے، کیونکہ ایٹمز کا پتہ ہی نہیں تھا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی کیا، یعنی یہ سارے کے سارے سٹرکچرز بکھر کے رہ جائیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح تیریں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اتنے مضبوط پہاڑ تمہیں دکھائی دیتے ہیں، جس دن یہ نیوکلیئر کی فورس جو نیوکلیس کی فورس ختم ہوگی، یہ سب کے سب ہواؤں میں تیر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وجاء ربك والملك صفا صفا، اور خداوند عالم کے فرشتے صفوں کی صفوں میں آ جائیں گے. کون تھامتا ہے نیوکلیس میں پروٹونز کو اور نیوٹرونز کو؟ قرآن کی آیت، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے ان آسمانوں اور اس زمین کو تھاما ہوا ہے. نہیں کہہ سکتا تھا نیوکلیس کو تھاما ہوا ہے، کہ جو یونٹ ہے میٹر کا، نہیں کہہ سکتا تھا اس زمانے میں. لہذا کہا یہ کائنات گرنے والی ہے، ٹوٹنے والی ہے، اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. سائنس کے لیے آج بھی تعجب ہے، کون سی فورس نیوکلیس کو جوڑ کے رکھتی ہے؟ پروٹونز اور نیوٹرونز کو کون آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے نیوکلیس میں؟ نہیں ہے جواب اس کے پاس. اللہ جواب دیتا ہے، میں ہوں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے ان آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے کہ یہ بکھرتے نہیں ہیں ٹوٹ کر، یہ زائل نہیں ہوتے. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ بکھرنے لگے، یعنی خدا انہیں چھوڑ دے ایک لمحے کے لیے، یا ون ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ کے لیے خدا انہیں چھوڑ دے سائنس کی زبان میں، وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ ٹوٹنے لگے خدا چھوڑ دے، ان امسکہما من احد من بعد، تو اللہ کے بعد کوئی ایک بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے. تم تو صرف ان کو استعمال کرتے ہو، یہ میرے حکم کے پابند ہیں، میرے حکم کے مطابق جڑے ہوئے آپس میں، میں نے تھاما ہوا ہے کائنات. اب ذرا جائیے سورہ طہٰ کی ان آیات کی طرف کو جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گئے فرعون کے دربار میں اللہ کے حکم سے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دیں. فرعون یہ سمجھا کہ جس کو موسیٰ اور ہارون اپنا رب بتا رہے ہیں وہ شاید کوئی اور کسی اور جگہ کا بادشاہ ہے، جیسے میں بادشاہ ہوں اور میں رب ہوں، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اسی طرح یہ کسی اور رب کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، کسی اور بادشاہ کے ایجنٹ ہیں اور اس کا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں میری ٹیریٹری میں، میرے ملک میں. لہذا فرعون نے سوال کیا، فمن ربکما یا موسیٰ، اپنے رب کو انٹروڈیوس کرواؤ مجھ سے، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا. توجہ سے سنیے گا دقت کے ساتھ، ہمارا رب وہ ہے، چونکہ حدیث رسول ہے، المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور عام دید سے دنیا کو نہیں دیکھتا، مادے کی چمک دمک میں نہیں الجھتا، حقیقت دنیا کی دیکھتا ہے. لہذا آپ بھی دقت سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. شاید میں ایک کرسچن سائنٹسٹ کا جو اسی انہی تجربات میں انوالو ہے، اس کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میں جب آسمان کی طرف دیکھتی ہوں سائنس کے ان تجربات کی روشنی میں اور بائبل کی اس میں، تو جب آسمان کو دیکھتی ہوں تو مجھے بائبل کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ دا ہیونس ڈکلیئر دا گلوری آف گاڈ، مجھے ایسے لگتا ہے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہ آسمان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، آسمان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. چونکہ سائنسدان ہے اور سائنسدان کا دماغ ہم سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ دقت سے دیکھتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں بار بار منظم طریقے سے ایک ہی بیہیویئر ہوتا ہے، لہذا وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے. پھر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اگر پراپرلی پریکٹس کیا جائے تو سائنس کین بی این ایکٹ آف ورشپ، اگر اس کو صحیح طرح سے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے اگر اس سائنس کو استعمال کیا جائے تو سائنس عبادت ہے. یعنی آپ اپنی فزکس کی کتاب کھولیں اس نیت سے کہ میں اللہ کے فعل کو سمجھنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جس نے وہ قول بھیجا اسی نے یہ کائنات خلق کی، اور دونوں کے قوانین ایک ہی ہیں، انسان نے ایک دن پہنچنا ہے اس جگہ پر. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قول ہے, کائنات اللہ کا فعل ہے. جیسے قرآن کی تفسیر کرنا ثواب ہے, قرآن کا درس پڑھنا ثواب ہے, کیونکہ اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے. قرآن کے جملوں کو اللہ نے اپنی آیات کہا. اسی طرح کائنات کو اللہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے, خدا کے قرب کے لیے, خدا کو محسوس کرنے کے لیے اگر سائنس پڑھی جائے تو سائنس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا تفسیر ہے قرآن کا ثواب. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حقیقت ہے, یہ علماء کہتے ہیں. یہ میں نے ایران کے اندر ایک عالم سے یہ بات سنی تھی بہت عرصہ پہلے کہ سائنس کو بھی اگر قربتاً اللہ کر کے فزکس کی کتاب تم کھولو کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے میں نے, تو سائنس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا قرآن کا ثواب ہے, چونکہ وہ اللہ کا قول ہے, یہ اللہ کا فعل. آپ کو شاید تعجب ہو رہا ہوگا. اور ابھی ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک کرسچن سائنٹسٹ خاتون جو ناسا کے, جو امریکہ کی اسپیس کمپنی ہے, اور یہی جو سوئٹزرلینڈ والی ورک شاپ ہے سن لیبورٹری, جو لیبورٹری ہے وہاں پر ان پروجیکٹس پہ کام کر چکی ہے, اس کے لفظ بھی یہی تھے کہ اللہ جیسے بائبل کی ورسز میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے, اسی طرح خدا اپنی مخلوقات میں اپنا جلوہ ہمیں دکھا کر چھوڑے گا. خدا, یہی سائنس, خدا کا جلوہ ہمیں دکھا کے, خدا نظر نہیں آنا لیکن خدا تک پہنچا کے چھوڑے گی. آپ قرآن کا مطالعہ اگر کرتے ہیں تو یہ بات بھی عیناً قرآن کی آیت ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا صبر کرو, یہ ہماری, یہ غیب پر ایمان نہیں لا رہے, اپنی شہوت پرستی کی وجہ سے, دنیا پسندی کی وجہ سے, حب دنیا کی وجہ سے یہ اللہ کے قانون میں نہیں آنا چاہتے, لہذا انکار کرتے ہیں میری قدرت کا, حالانکہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا تھوڑا صبر کرو, سنوریہم آیاتنا, کچھ ہی عرصے میں اے نبی ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے, فی الآفاق آسمانوں میں, وفی انفسہم اور ان کی اپنی ذات میں, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان کے پاس اتنا واضح ہو جائے گا, انکار کی گنجائش ہی نہیں بچے گی کہ جو اللہ نے کہا تھا وہی حق تھا, جو نبیوں نے فرمایا تھا وہی حق تھا. سائنس ان کو اس مقام پر لے کر جائے گی. حضرت موسیٰ نے فرمایا ربنا الذی, ہمارا رب وہ ہے, ہمارا رب وہ ہے, اعطا کل شیء خلقہ, جس نے ہر چیز کو جو تمہارے ارد گرد تمہیں نظر آتی ہے, ہر اس چیز کو جس نے وجود بخشا, ہمارا رب وہ ذات اسے خلق کیا. اور فرعون کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ کام میرا نہیں ہے, اپنا وجود میرا کام نہیں ہے, جیسے ہر انسان اس بات کو درک کرتا ہے. اگلا جو اس آیت کا حصہ ہے اور لفظ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے, اور وہ جواب ہے اس سوال کا کہ جس جواب کو ڈھونڈنے کے لیے اربوں ڈالرز آج بھی خرچ کیے جا رہے ہیں. فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ, ثم, اور اس کو خلق کرنے کے بعد ہر چیز کو, نہ انسان کو, ہر چیز کو خلق کرنے کے بعد, ہدا, پھر ہمارے رب نے اس کی ہدایت بھی کی. ہمارے رب نے ہر چیز کی ہدایت بھی کی. آج کی زبان میں پانی سے کہا کہ جب تو نارمل حالات میں لکوڈ کی شکل میں رہے گا تاکہ انسان تجھے پی سکے, انسان کی زندگی تجھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آکسیجن سے کہا تو اتنی مقدار میں اس زمین کے ایٹموسفیئر میں رہے گی. کسی انسان نے یہ مقدار معین نہیں کی, آپ کو معلوم ہے اگر آکسیجن کی مقدار بڑھ جائے کیا ہوگا بھلا, یہ جو پرسنٹیج ہمارے ایٹموسفیئر میں آکسیجن کی ہے اگر یہ بڑھ جائے تو کیا ہوگا, سب سے پہلے سگریٹ پینے والے مریں گے, چونکہ آگ بجھے گی نہیں, آپ جلائیں گے ایسے اور بس ختم, کیونکہ آکسیجن برننگ میں ہیلپ کرتی ہے. لیکن اللہ نے اتنی کنٹرول مقدار میں ہمارے ایٹموسفیئر میں کہ نہ ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہو اور نہ ہی آگ جلا کے ہمیں بھسم کرے, وہ آگ اللہ نے آگے تیار کر رکھی ہے بھسم کرنے والی اپنے نافرمانوں کے لیے. اس آگ کو اللہ نے کہا کہ کنٹرول میں رہنا, مگر یہ کہ انسان بہت غلطی کرے اور آگ مسئلہ خراب کرے. اور اگر آکسیجن اس پرسنٹیج سے کم ہوتی तो फिर क्या होता है, मैं और आप सब वेंटिलेटर्स पर पड़े होते हैं अस्पताल में, अपने साथ साथ एक ना एक वेंटिलेटर रखा होता हूँ। और वेंटिलेटर तो अब आए हैं, जिस जमाने में इंसान आया था दुनिया में जिंदा ही ना रह सकता। ये टाइम नहीं है, अगर आपको एड्रेस चाहिए हो, ये आर्टिकल एक है बहुत ही खूबसूरत, कुछ दिन पहले छपा, इसलिए अपनी बात मैं तमाम करूँ। बिग बैंग थ्योरी को साइंसदान रिजेक्ट करते थे, लेकिन ये पिछले महीने फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा इंसान ने स्पेस के अंदर एक पावरफुल टेलीस्कोप के ज़रिए कुछ ऐसी वेव्स डिटेक्ट की कि जिन्होंने अब साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि बिग बैंग थ्योरी ही सही है। और ये वो थ्योरी क्या कहती है, वो फ्रेड हॉयल नाम का एक साइंसदान था कि जो खुद एथियस्ट था, यानी खुद खुदा को इनकार करने वाला था। मौजूद है ये बातें सारी, ठीक है, आप जाके सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। फ्रेड हॉयल, उसने पहली दफ़ा बिग बैंग थ्योरी पेश की थी, एथियस था। एथियस उनको कहते हैं जो कहते हैं खुदा नहीं है, नहीं कहते हमें शक है, कहते हैं खुदा नहीं है। एस्ट्रोनॉमर था, माहिर फलकियात था, इसने कायनात का जो मुशाहिदा किया अपनी एस्ट्रोनॉमी के ज़रिए से, तो इसने बिग बैंग थ्योरी पेश की। इसको यूँ लगा कि ये कायनात एक्सपेंड कर रही है, और अगर ये एक्सपेंड कर रही है तो इसको अगर रिवाइंड किया जाए इस प्रोसेस को, तो इसका मतलब है एक ज़माने में कायनात बहुत छोटी थी। बहरहाल अपने उसके मुशाहिदात के नतीजे में इसने बिग बैंग थ्योरी पेश की। बिग बैंग थ्योरी कायनात के आगाज़ की कायल है, और चूंकि पहली जो थ्योरी थी साइंसदान जो पहली पेश की गई थी कि ये स्टेडी स्टेट में है, इसका कोई आगाज़ नहीं है, साइंसदानों ने इसको रिजेक्ट किया, बिग बैंग थ्योरी को, और कहा इससे मज़हब की बू आती है, इस थ्योरी से मज़हब की बू आती है, इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन चूंकि अल्लाह ने वादा किया हो कि हम इन्हें ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि इनके पास इनकार की गुंजाइश ना बचे, तो ये मार्च में एक जलजला साइंस की दुनिया में बरपा किया है इस डिस्कवरी ने, कि ये साइंटिफिक सबूत मिला इनको कि कायनात एक्सपेंड कर रही है। उन वेव्स की डिटेक्शन के बाद साइंटिफिकली प्रूफ मिला कि कायनात एक्सपेंड कर रही है और बिग बैंग थ्योरी सही है, यानी एक ज़माने में कायनात आपस में जुड़ी हुई थी और फिर एक धमाके से फटी और ये सारा सिस्टम वजूद में आया कि जो आज हमारे सामने है, और उस ज़माने से आज तक एक्सपेंड कर रही है, यानी 13 अरब 80 करोड़ साल, बकौल इनकी रिसर्च के मुताबिक, इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 13 अरब 80 करोड़ साल से एक्सपेंड कर रही है। कितनी स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से, विद द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार से ये कायनात एक्सपेंड कर रही है। कितनी बड़ी है अल्लाह बेहतर जाने, ठीक है। ये आखिरी आयत आपके सामने, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन साइंसदानों ने जो आजकल आर्टिकल लिख रहे हैं, इन्होंने बाइबल का बहुत तज़करा किया, कहा कि अल्लाह ने रात और दिन से अहद लिया कि तुमने एक दूसरे के पीछे आना जाना है, अल्लाह ने आसमान से अहद लिया कि तूने यूं करना है, अल्लाह ने आसमान ज़मीन से अहद लिया कि तूने यूं करना है, कुरान का तज़करा नहीं किया। तवज्जो से सुनिएगा, बस एंड है ये। क्यों तज़करा नहीं किया? इसलिए कि कुरान करीम के अंदर, बाइबल में नहीं है लेकिन कुरान के अंदर ऐनन ये बिग बैंग थ्योरी एक आयत की शक्ल में मौजूद है। ऐनन जो इसके लफ्ज़ हैं फ्रेड हॉयल के, वो कुरान के अंदर मौजूद है। किसी को मालूम है आप में से? मालूम है किसी को? अल्लाह हमसे खुश नहीं होगा, अल्लाह हमसे खुश नहीं है। वो काम के जो मुसलमानों से चाहता था अल्लाह, उम्मत रसूल के जिसको खुद वो गाइड कर रहा है, वो काम दूसरे कर रहे हैं। हम लोग इससे सिर्फ सवाब का काम, मोबाइल से नहीं, मेरी मुराद कुरान है जो सामने लिखा हुआ है इस पर, इससे हम क्या करते हैं, सवाब का काम लेते हैं। इन्होंने कुरान का तज़करा नहीं किया, बहुत से आर्टिकल्स आए हैं इन दिनों में इसी डिस्कवरी के बारे में, बाइबल का तज़करा किया है। एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के रिलीजन डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुलाया वहाँ पर, اور کہا ہے کہ جو ہمارے سامنے سوالات ہیں اس کے بارے میں مذہب کی رائے ہمیں بتاؤ, بائبل کیا کہتی. قرآن کا نام نہیں لیا. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ قرآن بائبل کا لیٹسٹ ورژن ہے. عوام کی توجہ اگر قرآن کی طرف ہو جائے, ان کی عوام کی بھی, اور جس طرف سائنس اب جا رہی ہے, چاہے چاہیں چاہے نہ چاہیں, قرآن کا نام لے کے تو لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف ہوگی. قرآن کی طرف ہوگی تو لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف ہوگی. لہٰذا قرآن کا نام نہیں لیا. حالانکہ اور یہ خیانت ہے بہت بڑی. یہ سائنٹسٹ امریکن جس کے آرٹیکل کا آپ کو بتا رہا تھا, یہ لکھتی ہے کہ یہ جو نئی ڈسکوری ہوئی ہے, اٹ از اے ویری گڈ نیوز فار اس بلیورز, یعنی ہم ایمان والوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. ہم جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں, ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے. سائنس پروف کر رہی ہے کہ خدا ہے, سٹارٹ کرنے والا ہے. اگر یہ کائنات سٹارٹ ہوئی ہے تو پھر سٹارٹ کرنے والا بھی ہے اس کو. اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ رینڈم چانس ہے, اتنی منظم یہ رینڈم چانس نہیں ہے. اور پھر اسی قانون کے تحت جاری ہے یہ پروسیس. یہ رینڈم چانس نہیں ہے, اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے, اس کا سٹارٹ کرنے والا کوئی ہے. کہتی ہے یہ ہم بلیورز کے لیے بہت اچھی خبر ہے, ایمانداروں کے لیے. لیکن کاش کہ ہم ان سے رابطہ کر سکتے تو کہہ سکتے ان کو, یا ان کو لا سکتے باہر لوگوں کے سامنے کہ تم ایماندار نہیں ہو, تم بے ایمان ہو. تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم میں یہ تھیوری واضح الفاظ میں موجود ہے, لیکن ہم انہیں کیسے بتائیں گے؟ ہمیں تو خود نہیں پتہ, ہمیں تو خود نہیں پتہ. ابھی بھی پوچھ رہا ہوں آپ دوستوں میں کسی کو پتہ ہے قرآن مجید میں کہاں ہے یہ لفظ؟ یا لفظ تو میں نے آپ کو بتا دیے, آپ صرف یہ بتا دیں کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے قرآن میں یہ ہے, ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ کائنات آپس میں جڑی ہوئی تھی اور پھر پھٹی دھماکے سے, بگ بینگ ہوا. اور کچھ بعید نہیں ہے, ایک منٹ سوری, کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ فریڈ ہوائل صاحب نے چوری کی ہو قرآن سے, قرآن کریم سے چوری کی ہو, جیسے کہ بہت سی چوریاں یورپ والوں نے کی ہیں. اور اقبال نوحا بھی پڑھتے ہیں, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اقبال یہ نوحہ کرتے ہیں. جی آغا آپ بتا رہے تھے. بسم اللہ. بسم اللہ. بیٹھیے بیٹھیے. یہ بگ بینگ نہیں ہے, یہ تو ہر چیز کے بارے میں ہے. ہم نے خدا جس انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہ بگ بینگ نہیں ہے. یہ جو سائنسدان کے لفظ ہیں, بگ بینگ تھیوری کے جو لفظ ہیں قرآن کے اندر, وہ موجود ہے. بگ بینگ تھیوری پچھلی صدی کی ہے, قرآن کریم 1400 سال پرانا ہے. اب سنیے ذرا, سورہ انبیاء یاد رکھیے گا, جا کے دیکھیے گا, اور پھر انٹرنیٹ آپ یوز کرتے ہیں, جا کے یہ جو ڈسکوری ہوئی ہے یا بگ بینگ تھیوری, یا اب جو اس کا سائنٹیفک پروف ملا ہے ان ویوز, گریویٹیشنل ویوز کی شکل میں, ان کو ذرا اس میں, اس آیت کی اطاعت میں کہ جو آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجے میں پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے یہ نظام باطل خلق نہیں کیا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30, اولم ير الذين كفروا, کیا ہماری آیات کا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا, غور نہیں کیا, ان السماوات والارض كانتا رتقا, کہ یہ آسمان جو تمہیں اپنے سروں کے اوپر نظر آتے ہیں اور یہ زمین جس پہ تم رہتے ہو, کیا ہماری آیات کا انکار کرنے والوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ یہ سب ایک وقت آپس میں جڑے ہوئے تھے, یہ آپس میں چپکے ہوئے تھے, رت یعنی جڑے ہوئے, ففتقناہما, تو ہم نے ان کو پھاڑا, ہم نے اس رت کو پھاڑا, وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے ہر زندہ چیز کا آغاز پانی سے کیا, حیات کا آغاز ہم نے پانی سے کیا. ٹائم اینڈ. کائنات کا یہ مشاہدہ اس زمانے کا عرب کر سکتا تھا؟ اس کے پاس ٹیلیسکوپ تھی کہ وہ مشاہدہ کرتا, کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے پہلے جڑی ہوئی تھی اور پھٹی. نہیں کر سکتا تھا. آج کے زمانے کے لیے یہ آیت تھی کہ وہ کہ جو خدا کا انکار کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ آسمان و زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے اور خدا نے ایک دھماکے سے ان کو अलग किया। बिग बैंग वाला कहता है कि बस धमाका हो गया, और कुरान कहता है कि हमने ये धमाका किया और हमने इस कायनात को वजूद बख्शा। काश कि मुसलमान इन आलात के मालिक होते। अभी तो मैं पराई जेब से जो खर्चा हुआ है उसका आपको बता रहा हूँ, यानी उन लोगों ने खर्च किया है, और खर्च इसलिए किया है कि अल्लाह को निकाल सकें बीच से, लेकिन अल्लाह को निकाल नहीं सकते, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। और अगर इंसान दिक्कत से अपने इर्द गिर्द फैली चीज़ों का मुशाहिदा करे, असलन मौजज़ा तलब नहीं करेगा, कायनात की हर चीज़ मौजज़ा है, आपका अपना वजूद मौजज़ा है, हर चीज़ का वजूद मौजज़ा है, चूँकि आप इसको कर नहीं सकते, इंसान कर नहीं सकता, कुरान कहता है तुम मक्की नहीं बना सकते। इस निगाह से कायनात को देखें, जो काम मुसलमानों ने करना था वो गैर कर रहे हैं, खुदा नाराज़ है हमसे। खुदा ने अपना आईन हमारे सपुर्द किया था, इस इस्लाम को अमली ज़िंदगियों से निकाल कर ये इस्लाम फ़कत चंद रस्में अदा करने का नाम नहीं था, इंसान का इस्लाम कायनात को मुसख़र करने का प्रोग्राम था। खुदा ने कहा हमने वसख़र लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्द जमीअन, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है तुम्हारे इंसानों के कंट्रोल में दिया है। इन फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, फ़िक्र करने वालों के लिए निशानी है, इसमें जाओ इसे कंट्रोल में ले लो, और साइंस आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में ले रही है, लेकिन हम लोग नहीं हैं, हम हाथ फैलाने वाले हैं। मुसलमान अपने दीन को छोड़कर, अपने कुरान की दावत को छोड़कर, इसकी हिदायत को छोड़कर, हमारी ये हालत है, ये हालत है कि ये तजुर्बात करने वाले हम नहीं हैं, ये खला में मुशाहदे करने वाले हम नहीं हैं। अगर हम होते तो शायद इस डिस्कवरी के नतीजे में हम पूरी दुनिया को एक भी काफिर न छोड़ते शायद बीच में, सिवाय अशकिया के। इतना प्रोपेगेंडा करते इस डिस्कवरी से कायनात के खालिक के बारे में साइंस की ज़ुबान में कि लोग ईमान ले आते जो खुदा चाहता है, लेकिन हम अहल नहीं हैं इसके। ख़राब किया दीन को, सबसे ज़्यादा इस्लाम को ख़राब करने वाले हम लोग हैं। खुदावंद आलम हमें इस गुनाह की माफ़ी मांगने की तौफीक दे। खुदावंद आलम कुरान करीम से कायनात का वो नज़ारा जो खुदा दिखाना चाहता है, कुरान के नूर से खुदा वो कायनात का नज़ारा हमें देखने की तौफीक अता फरमाए। खुदा अपनी मखलूकात में अपना जलवा, ज़ात खुदा का जलवा, उसका वजूद हर मखलूक में, हर मखलूक उसकी आयत है, उसकी निशानी है। खुदा हमें अपना जलवा हर चीज़ में देखने की तौफीक अता फरमाए। हमें तवक्को है इंशाअल्लाह कि ये जो आपके सामने मौजूद छेड़ा है सिर्फ, ये मुमकिन नहीं है जब तक आप कुरान ना पढ़ें, और जब तक साइंस तो इंशाअल्लाह आप पढ़ते हैं, ज़रा देखिए अगर जाके वाकयन इंसान के ईमान में इजाफा हो जाता है, वाकयन कायनात की हर चीज़ ज़िंदा लगती है। मैंने वो बात करनी थी लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। कायनात की हर चीज़ शऊर रखती है क्योंकि खुदा ने उसको हिदायत दी है। कुरान की आयत है कि हर चीज़ तस्बीह करती है अल्लाह की। तस्बीह यानी तारीफ़, गौर कीजिएगा, तस्बीह यानी तारीफ़। तारीफ़ कौन करता है? जो इदराक करे कि ये चीज़ अच्छी है वो तारीफ़ करता है। खुदा कहता है हर चीज़ मेरी तस्बीह करती है, इसका मतलब है हर चीज़ शऊर रखती है। कायनात की हर चीज़ बाशऊर है, कायनात की हर चीज़ हमें देखती है, इंसान को जो अल्लाह का खलीफा है, जिसके लिए अल्लाह ने हर चीज़ को खल्क किया। कायनात की हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की, जो पहले दिन दिया था, उसकी पाबंद है, सिवाय अल्लाह के लाडले इस इंसान के, अल्लाह के नायब इस इंसान के। सिर्फ ये अल्लाह की नाफरमानी करता है, बाकी हर ज़र्रा जो अल्लाह ने उसको हिदायत दी है उसका पाबंद है। खुदावंद आलम से दुआ है, परवरदिगार आलम हमें अपनी आयात में, चाहे वो कुरान की कुछ जुमलों की शक्ल में आयात हो, और चाहे हमारे इर्द गिर्द की कायनात में फैली हुई खुदा की आयात हो, खुदावंद आलम हमें उन्हें उनमें गौर करने की, इसकी दावत कुरान देता है, उस तरह गौर करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आलम इस्लाम को ऐसी नस्ल अता फरमाए कि जो इस्लाम की वो ताकत और इस्लाम का वो जाह जलाल के जो खुदा देखना चाहता है उसको दुनिया में वापस लौटा सके, और उसी कोशिश से, उसी मेहनत से अपने ईमान के आने का ज़मीना हमवार कर सके, उसी कोशिश से दीन को मजबूत कर सके,
छोटी छोटी और घटिया बातों में उलझ कर बड़े बड़े कामों को छोड़ने की, जो हमने छोड़ दिया है, खुदावंद आलम इस मिजाज से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। हम आपस की छोटी छोटी बातों में उलझे हैं, छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, दुनिया पर दूसरों ने कब्जा कर लिया, उम्मत मुस्तफ़ा आपस में लड़ने के लिए रह गई। खुदावंद आलम इस अजाब से, जिसको कुरान अजाब कहता है, कुरान की आयत से अजाब कहती है, परवरदिगार आलम अपने कुरान के सदक़े में, अपने महबूब नबी के सदक़े में, अहले बैत नबी के सदक़े में परवरदिगार आलम इस उम्मत को इस बदतरीन अजाब से बचने की तौफीक अता फरमाए। आपस में इत्तेहाद पैदा करके परचम इस्लाम को दुनिया पे सर बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।